العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد انسان کی زندگی کے مراحل جو ہمارے معاشرے میں یا ہماری ثقافت میں وہ فرق کرتے ہیں اس نگاہ سے جو قرآن کی نگاہ ہے. ہم کہتے ہیں بچہ ہے, شکم مادر میں تھا, اس کے بعد اس کا مرحلہ ہے شیر خوارگی ہے, اس کے بعد طفولت ہے, پھر نوجوانی ہے, پھر جوان ہے, پھر اس کا ادھیڑ عمر ہے, پھر بڑھاپا ہے, اور یہ اس کے مراحل زندگی ہیں. قرآن مجید نے ان تمام مراحل کو بند کر دیا ایک آیت میں اور کہا کہ پروردگار متعال وہ ہے الذی خلقکم من ضعف, جس نے اے انسانوں تمہیں پیدا کیا کہ جب تم ضعیف تھے, ثم جعل من بعد ضعف قوت, اس ضعیفی کے بعد تمہیں قوت عطا کی, اور اس قوت کے بعد دوبارہ تمہیں بڑھاپا اور ضعیف کر دے گا. ان پروردگار نے انسان کے مراحل کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا, ضعف, قوت اور پھر ضعف, اور پہلا والا ضعف دوسرے والے ضعف سے فرق کرتا ہے. ظاہر ہے بچوں میں جو ضعف ہے وہ امید ہے اس میں کہ اس کو بعد میں قوت اور رشد نصیب ہوگی, لیکن ایک شخص ضعیف ہو گیا, بڑھاپا ہو گیا, پھر اس میں نا امیدی ہے, اس کے بعد کوئی مزید قوت نہیں ہے. تو جیسا کہ ہمیں موضوع دیا گیا نوجوانی اور جوان کے اعتبار سے, تو قرآن نے لفظ جوان استعمال نہیں کیا, لفظ قوت کو استعمال کیا, یعنی اس حصے کو تعبیر کیا قوت سے کہ خدا نے, ویسے انسان کی زندگی بہت کم ہے, ابھی اگر ایک تعدل اور ایوریج نکالی جائے تو 70 سال, 80 سال, 60 سال عمر ہے. اس مختصر میں بھی تین حصے ہیں, تین مرحلے ہیں, اس تین میں بھی ایک مرحلہ صرف قوت کا ہے, باقی دو مرحلے ضعف. اور یہ جو مرحلہ قوت کا ہے اسے ہم نوجوانی یا جوانی یا جوانی کے بعد کے کچھ حصے سے تعبیر کرتے ہیں. اب ظاہر انسان میں قوت آ جاتی ہے تو اس قوت کے کچھ اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس اثرات کو قرآن نے کیا بیان کیا وہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی پروردگار سے توفیق چاہتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان اس قوت کو پہچان نہیں پاتا کہ میں اب قوی ہو چکا ہوں, میں اب اس ضعیفی سے نکل آیا ہوں. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے جانے کے بعد انسان متوجہ ہوتا ہے, ایک صحت ہے, دوسری جوانی ہے. جب انسان صحت مند ہوتا ہے اس وقت صحت کا نہیں پتہ چلتا کہ یہ صحت مند ہے, کہتا ہے میں تو بالکل صحیح ہوں, لیکن جب وہ مریض ہو جاتا ہے پھر اسے سمجھ میں آتا ہے صحت کیا تھی. ویسے جیسے فارسی زبان میں ایک کہاوت استعمال ہوتی ہے کہ جب مچھلی پانی میں ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے پانی پانی کیا ہوتا ہے, جس کو دیکھو پانی کہہ رہا ہے, پانی کہہ رہا ہے. تو ایک جو پانی کی موج ہوتی ہے وہ اس کی بات سن لیتی ہے, وہ اسے باہر ساحل پر پٹک دیتی ہے اور پھر پیچھے آ جاتی ہے. اب جب مچھلی ساحل پر آتی ہے اب اسے اندازہ ہوتا ہے پانی کیا تھا, لیکن جب تک پانی میں تھی اس وقت پانی کا اندازہ نہیں تھا اسے. اب مسئلہ یہ ہے دوبارہ پانی میں نہیں آ سکتی. یہ جو قوت کا زمانہ ہے اس کے دو بڑے مسئلے ہیں, ایک تو یہ کہ انسان کو محسوس اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے جب یہ ہاتھ سے چلے جاتے ہیں, اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اس میں اس قوت کو اظہار کرنے لگتا ہے انسان، اس قوت کو دکھانا چاہتا ہے، جب دکھانا چاہتا ہے تو پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ تکبر کی سمت چلے جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت لقمان نے جب اپنے جوان سالہ بیٹے کو نصیحت فرمائی تو کہا کہ یا بنیا، اے میرے لاڈلے بیٹے، ولا تساعر خدک للناس، اے بیٹے لوگوں کے سامنے تکبر سے نہ چلنا۔ اب یہ اس کا بالکل آسان ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، ورنہ یہ لفظ قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے تساعر، اور اس کے اندر اس کی اہمیت ہے۔ عربی زبان میں سعار ایک بیماری ہے، اونٹ کی بیماری ہے، اونٹ کو بیماری لگ جاتی ہے، جیسے انسان ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، مختلف اقسام کی بیماریاں ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہمارا، یہ بتائیں گے کہ کتنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اونٹ کی، جانوروں کی بیماری ہے، عربی زبان میں سار جانور کی ایک بیماری، اونٹ کی بیماری، جس میں اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اب جب گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، وہ ٹیڑھا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ٹیڑھا چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے مالک کے کام کا نہیں رہتا، کیونکہ اسے منزل پر پہنچانا ہے، وہ کہیں اور پہنچا دیتا ہے اسے۔ اس وجہ سے اس بیماری کے آنے کے بعد اس کا مالک اسے نہر کر دیتا ہے، اس کو کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس کلمے کو قرآن نے استعارے کے طور پر، آریے کے طور پر، ادھار کے طور پر استعمال کیا اس جگہ پر، کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، حضرت لقمان نے کہا ولا تساعر خدک للناس، اے بیٹے جس طرح اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس طرح تم لوگوں کے سامنے ٹیڑھے نہیں ہونا، یہ بیماری تمہارے اندر ایجاد نہ ہو۔ اونٹ کے اندر تو ایک مرض ہے، لیکن تمہارے اندر جو یہ بیماری ایجاد ہو رہی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہو، یہ تکبر نہ کرنا تم۔ اچھا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جو اونٹ کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتا، جو اس کی جگہ ہوتی ہے جہاں اسے پہنچنا ہے وہ ٹیڑھا چلتا ہے۔ تکبر کرنے والا بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، جو اس کی نگاہ ہوتی ہے، منزل ہوتی ہے، وہ تکبر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور جس طرح اونٹ بے مقصد، بے معنی، کسی کام کا نہیں رہتا اپنے مالک کے لیے، یہ متکبر اور تکبر کرنے والا بھی پھر اپنے مالک کے لیے کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت لقمان نے خاص یہاں پر اپنے بیٹے کو وصیت کی اور نصیحت کی کہ لوگوں سے اکڑ کر تکبر کی حالت میں ملنا، حتیٰ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں جو ایک مسئلہ چل پڑا ہے کہ برینڈز کا جو ایک سسٹم آیا ہے، انسان برینڈز کے پیچھے جا رہا ہے، لباس میں ہے، گھڑی ہے، جوتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، حتیٰ جو بیگ اٹھایا ہوا ہے اس نے، چشمے پہنے ہوئے، اس میں سب میں ایک برینڈنگ کا تصور آ چکا ہے۔ اگر اس اعتبار سے کہ ٹھیک ہے جو برینڈز والے چیزیں ہوتی ہیں وہ پائیدار ہیں، وہ زیادہ چلتی ہیں، اس میں انسان کو بار بار خراب نہیں ہوتی، جلدی خراب نہیں ہوتی، اس اعتبار سے صحیح ہے، اس کا استعمال کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مغرب میں اور خود یہاں اب ہمارے یہاں بھی اس کا استعمال فرق کر گیا ہے۔ اس قوت کا اظہار ہے برینڈز کی شکل میں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے لباس کے ذریعے سے جس نے فخر فروشی کی، تفاخر کیا اپنے لباس کے ذریعے سے، وہ قارون تھا۔ قارون ایسا لباس پہن کر نکلتا تھا، لوگ دیکھتے تھے، کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہوتا، یعنی لباس کے ذریعے سے اپنی قوت کا اظہار کر۔ اسی لیے رسول نے فرمایا من لبث ثوبا فاختال فیہ خسف اللہ بہ من شفیر جہنم وکان قرین قارون، کہ جس نے لباس پہنا اور اس لباس کے ذریعے سے فخر کرنا شروع کر دیا، تکبر کرنا شروع کر دیا، اپنی اس قوت کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اپنی مال و دولت کو دکھانا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو وہ کیسے شو کرتا ہے، دکھاتا کیسے؟ اس کا ایک طریقہ ہے برانڈ سے، اس شکل میں دکھا دیا. رسول نے فرمایا پروردگار اس کو جہنم میں ڈالتے رہے گا یہاں تک کہ وہ قارون جس جگہ پر جہنم ہے وہ بھی اسی جگہ چلا جائے، ہم قرین قارون بن جائے گا کیونکہ اسی کی سیرت پر چل جائے. یہ چیز تھی جو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرحلہ جو قوت کا مرحلہ ہے، طاقت کا مرحلہ ہے، یہ تمہیں فریب نہ دے. اپنے لباس کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی جاب کے ذریعے سے، اپنے بزنس کے ذریعے سے، کسی کے ذریعے سے بھی اس تکبر کا اظہار نہ کر، اس قوت کا اظہار نہ کر. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ایک جگہ سے تشریف فرمائے ہوئے، دیکھا لوگ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں. پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ پاگل شخص ہے، یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے. کہا نہیں، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ مریض ہے بیچارہ. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں دیوانہ کون ہے. سب افراد رسول کے پاس جمع ہو گئے. رسول نے کہا ان المجنون حق المجنون، حقیقی دیوانہ وہ شخص ہے. المتبقترو فی مشیہ، جو اپنے چلنے میں، اپنے اوڑھنے میں، اپنے لباس میں تکبر کا اظہار کرتا ہے، یہ پاگل ہے. وہ تو بیچارہ مریض ہے، یہ جو شخص ہے اصل میں یہ دیوانہ ہے. اس کی دیوانگی بہت سخت ہے، بہت زیادہ ہے کہ یہ اپنی طاقت کو، اپنے پیسوں کو شو کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے. مگر خدا نے اس لیے قوت دی تھی تمہیں کہ تم لوگوں کو اپنی طاقت کا اظہار کرتے پھرو. یہ وہ چیز ہے کہ اس مرحلہ قوت میں انسان کو اس سے بچنا چاہیے. دوسری چیز، جیسے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا وقصد فی مشیے کا، اقتصاد عربی میں کہتے اعتدال کو، یعنی اپنے چلنے پھرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کرو. جوان کا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ راہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے، یا افراد کی سمت چلے جاتا ہے یا تفرید کی سمت چلا جاتا ہے. مثلا ایک شخص سے پڑھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، سی اے کر رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، کچھ بھی ہے. اب آپ دیکھیں ایسا ہے جیسے اپنے خاندان سے دور ہو چکا، کسی کا جنازہ ہے، وہ صاحب کیوں نہیں آیا، صاحب پڑھ رہا ہے. کسی کی شادی ہے، بیٹا کیوں نہیں ہے، آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے. یا اگر کوئی کما رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو اس نے اپنی زندگی کاروبار میں لگا دی، صبح سے دکان کھولی ہے تو رات تک بند ہی نہیں کر رہا، گھر پہ آ کے بس سو رہا ہے، پھر دوبارہ کاروبار پہ جا رہا. اس نے اعتدال سے اپنے آپ کو ہٹا دیا. یہ جو شخص اعتدال سے ہٹا دے گا، خود بھی نقصان اٹھائے گا، معاشرے کو بھی نقصان دے گا. حضرت لقمان فرما رہے بیٹا اس میں آپ دیکھیں، بہت ساری روایتیں ہمارے پاس کہ اپنے دن کو تین حصوں میں تقسیم کرو، چار حصوں میں تقسیم کرو، پانچ حصوں میں تقسیم کرو. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ولو یہ کہ عبادت کر رہا ہے وہ شخص، اسلام نے پسند نہیں کہ پورا پورا دن عبادت کرتے پھرو. لا روبانیت فی الاسلام، اسلام میں روبانیت کا تصور نہیں ہے کہ انسان چلے جائے غاروں میں، چلے جائے پہاڑوں میں، چلے جائے جنگلوں میں، چلا جائے عبادت کرنا شروع کرو. جب عبادت کو پسند نہیں فرمایا تو پڑھنے کو کیسے پسند فرمائے گا کہ انسان صبح سے شام صرف پڑھائی کرتا رہے اور کچھ کام نہ کرے، یا صرف کاروبار کرتا رہے اور کوئی کام نہ کرے. نہیں، جب اتنی عظیم چیز جو عبادت ہے اس کے لیے اجازت نہیں دی تو اس سے کم چیزوں کی اجازت کیسے دے گا. ہاں کبھی کبھار ٹھیک ہے، مثلا امتحان کے مواقع ہیں، اس وقت سمجھ میں آتا ہے، ایگزام سر پہ کھڑے ہیں، اس وقت بھی آپ دیکھیں جو اعتدال والا طالب علم ہوگا اس کا روٹین خراب نہیں ہوتا، اس کا شیڈیول خراب نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی چلتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے میں پڑھ چکا ہوں. بہرحال دوسری چیز جو حضرت لقمان نے بتائی وہ یہ کہ اپنے زندگی کے معاملات میں، چلنے پھرنے میں اعتدال اعتدال کو اپناؤ، احتساب کو اپناؤ، بے راہ روی کا شکار نہ ہو جاؤ، کبھی اس راہ پر کبھی اس راہ پر نہ جاؤ، راہ اعتدال پر رہو. کہ جوان کے ساتھ یہ بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. جو ضعیف ہوتا ہے اس کی زندگی آپ دیکھیں ایک روٹین میں چل رہی ہوتی ہے، وہ قوت جس سے ہٹ چکی ہوتی ہے، لیکن جس کے پاس قوت ہوتی ہے وہ اس قوت کو ایک ہی جگہ پر صرف کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ذات میں خلا پیدا ہو جاتا ہے. جو جامعیت ہے، جیسے ایک طالب علم فرض کریں وہ جاتا ہے یونیورسٹی جاتا ہے اور کہتا ہے میں صرف میتھس پڑھوں گا اور کوئی سبجیکٹ ہاتھ نہیں لگاؤں گا، فرض کریں میتھس کا وہ چیمپئن بھی بن جائے پھر بھی اسے کبھی ڈگری نہیں ملے گی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے اس نے تعلیمی اعتبار سے اس کے وجود میں خلا رہ گیا. فزکس نہیں پڑھی اس نے، کیمسٹری نہیں پڑھی، ہسٹری نہیں پڑھی اس نے، مختلف سبجیکٹس کو ہاتھ نہیں لگائے. تو ایک نظام مند انسان اس وقت ہوتا ہے، سسٹمیٹیکل اس وقت کہلاتا ہے جب ہر چیز کو توجہ دے. وہ اسی طرح اپنی زندگی میں بھی اسے ہر چیز کو توجہ دینی پڑی. رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں، اشارہ کر کے فرمایا، میری اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر یہ ہے تم جاؤ اپنے گھر والوں کو وقت دو، اپنے گھر کو وقت دو. اعتکاف بھی، خود بھی رسول نے اعتکاف فرمایا لیکن اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیا. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کی رحلت کے بعد ان کے ایک صحابی پہاڑوں پہ چلے گئے، وہاں عبادت کرنے لگے. ان کی زوجہ امیر المومنین کے پاس آئی اور شکایت کی اپنے شوہر کی، تو امیر المومنین نے صرف ایک بات کہی اس صحابی سے، صحابی رسول سے، تم یہ جو پہاڑوں پہ جا کر عبادت کر رہے ہو یہ کس کی سنت اور کس کی سیرت ہے؟ رسول اللہ تو خوشبو بھی لگایا کرتے تھے، گوشت بھی تناول فرماتے تھے، اپنے گھر والوں کو وقت دیا کرتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے، تم کس کی سنت پہ چل رہے؟ اب رسول کی سنت پہ تو نہیں ہو، پھر کس کی سنت پہ؟ یہ بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے جوانوں کے ساتھ. تیسری چیز جس کی طرف قرآن نے رہنمائی فرمائی وہ ہے حیا کا مسئلہ. کیونکہ انسان کے پاس قوت ہے، یہ حصہ جوانی قوت سے تعبیر کیا ہے قرآن نے. اب جب طاقت آ جاتی ہے تو اس طاقت کا اظہار مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں سے ایک تصویر اس کی یہ بنتی ہے کہ وہ اس حیا کا دامن کو چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں حضرت موسیٰ کا جب واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ جب مصر سے گئے ہیں مدین کی طرف، مدین آج جارڈن کا ایک علاقہ کہلاتا ہے، معان، تو وہاں حضرت شعیب کی بیٹی اپنے گوسوند اور اپنے جانوروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کوئی انہیں پانی دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کنویں میں سے مجھے کوئی پانی نکال کے نہیں دے رہا. حضرت موسیٰ نے پانی نکالا اور ان بیٹیوں کو دے دیا حضرت شعیب کی، انہیں بھی نہیں معلوم تھا یہ کون ہے. اس کے بعد وہ ایک درخت کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، بیٹیاں اپنے گھر گئیں، والد کو معاجرہ سنایا، والد نے کہا بلا کر لاؤ. قرآن کہہ رہا ہے وَتَمْشِي عَلَىٰ اِسْتِحْيَائِن، یہ نہیں کہا کہ اس نے چادر پہنی ہوئی تھی، اس نے نقاب پہنا ہوا تھا، اس نے حجاب کیا ہوا تھا حضرت شعیب کی بیٹی نے. قرآن کہہ رہا ہے وہ اس طرح چل کے آ رہی تھی جیسے حیا چل کر آتی ہے. وَتَمْشِي عَلَىٰ اِسْتِحْيَائِن، اور یہاں بہرحال عربی گرامر سے جو جانتے ہیں واقف، وہ تنوین، تنوین تعظیم ہے. اتنی عظمت کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی، ایسا لگ نہیں رہا تھا کوئی نوجوان دوشیزہ چل کر آ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا حیا کا پیکر چلتی ہوئی آ رہی. اور اتنے اچھے انداز میں وہ آئی ہیں. دیکھیں اس زمانے میں ایک خاتون ہے، ایک نامحرم سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کام کی بات. قالت ان ابی، میرے والد نے آپ کو یاد کیا ہے تاکہ آپ کو اجر دے دیں، جو آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کا اجر آپ کو دینا چاہتے ہیں. اور کوئی گفتگو نہیں فرمائی، یہ ضروری تھا کیونکہ حضرت شعیب مریض تھے، اٹھ نہیں پاتے تھے بستر سے، کام سارے خاتون کر رہی لیکن اس حیا کے ساتھ فرما رہی. اب جب حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا اپنی جگہ سے تشریف فرما ہوئے اور جانے لگے حضرت شعیب کے پاس, تو روایت میں کہ ہوا چل رہی تھی اس وقت, تو کہا کہ میں آگے چلتا ہوں آپ پیچھے چلیے. حضرت موسیٰ نے ایک زندگی گزاری مصر میں, بہت سی بار ایسا ہوا ہوگا کہ خواتین انسان کے آگے چلتی ہیں, اور لیکن وہ خاتون ایسی پیکر حیا تھی کہ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں آپ میرے آگے نہ چلیں, میں آپ کے آگے چلتا ہوں. لیکن حضرت موسیٰ کو تو راستہ نہیں معلوم, شہر شہر غریب ہے, تو فوراً حل نکالا, کہا اگر دائیں جانب یا بائیں جانب مڑنا ہے تو آپ ایک پتھر اٹھا کر اس سمت پھینک دیجئے گا, میں اسی سمت چلنا شروع کر دوں. اب آپ دیکھیے انسان آج کے زمانے میں ایک نوجوان, حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیا فرق. آج بے حیائی کے لیے انسان مواقع ڈھونڈتا ہے, بے حیائی کے لیے. مثلاً اب ظاہر ہے یہ تقاضا ہے, میں زیادہ کھل کر گفتگو نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے خواتین کے ساتھ کہ خفیہ کیمرے لگا دیے جاتے ہیں تاکہ انسان متوجہ ہو سکے, یا کسی طرح بھی جھانکتا ہے انسان بعض اوقات مختلف. میں نہیں دینا چاہتا مثال ہے, حتیٰ رسول نے سخت ترین منع فرمایا ہے کوئی اپنے پڑوسی کے گھر نہ جھانکے, کہ وہ کس حالت میں وہ خاتون ہے آپ کو نہیں معلوم. آپ دیکھیں گاڑیوں میں گزرتے ہوئے انسان جھانکتا ہے, مختلف طور پر اس بے حیائی کے لیے مواقع تلاش کرتا ہے, جبکہ حضرت موسیٰ نے حیا کے لیے مواقع تلاش کیا. کہ مسئلہ ہے نا کہ گلی کا تو مجھے نہیں پتا, مجھے کس گلی میں جانا, تو ایک فوراً آئیڈیا نکالا کہ آپ پتھر اٹھا کر اس سمت پھینک دیجئے گا, میں اس سمت چلنا شروع کر دوں. یہ دو بالکل مختلف جوان ہیں, ایک حیا کے لیے بہانے اور نئی ترکیبیں ڈھونڈتا ہے, ایک بے حیائی کے لیے ڈھونڈتا ہے. لیکن دونوں کی اس میں بڑا نتیجے میں بڑا فرق ہے. آپ دیکھیں مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام امام فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لمحے بھر کی شہوت اور لذت عمر بھر کی پریشانی اور افسوس کا باعث بن جاتی. شہوت ختم ہو گئی, پانچ منٹ دس منٹ گھنٹہ دو گھنٹہ ایک دن دو دن جو لذت تھی حرام طریقے سے وہ انسان نے لے لی, لیکن اب پوری زندگی رسوائی ہے, پوری زندگی پریشانی ہے, وہ سوچ ہے جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے, وہ رسوائی ہے, وہ اس کے دامن پر جو داغ آ چکا ہے. ایک طرف یہ ہے بے حیائی کا نتیجہ اور ایک طرف حیا کا نتیجہ ہے. امام فرماتے ہیں اسی شعیب کی بیٹی سے حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کی شادی کروا دی, یعنی وہاں پر انہوں نے کوئی حیا کو تھاما, حیا کے دامن کو تھاما, کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا, اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلا. یعنی انسان تھوڑا دنیاوی طریقے سے سوچے, اسے کہا جاتا ہے خوجہ کمیونٹی, بزنس مین کمیونٹی ہے, چلیں اسی اعتبار سے ہی سوچے تو اس کا نتیجہ زیادہ ہے. یعنی انسان کو اس کی شادی ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں اس کے لیے حلال ہیں, کچھ حرام سے بچنا ہے اس کے بعد حلال ہے. یہاں پر کچھ حرام سے نہیں بچ رہا اور اس کے بعد پوری زندگی کے لیے رسوائی اور پریشانی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے امام فرماتے ہیں لذتیں ختم ہو جاتی ہیں حساب باقی رہ جاتا ہے, مصیبتیں ختم ہو جاتی اجر باقی رہ جاتا ہے, یا تھوڑی مصیبت برداشت کی اجر باقی رہ گئے, یا تھوڑی لذت سے استفادہ کیا پشیمانی اور عذاب باقی رہ گیا اس دنیا میں بھی اور اس عالم میں. تو جوان کے ساتھ جو ایک تیسرا مسئلہ آتا ہے وہ حیا کا, کہ کس طریقے سے وہ اس کو کنٹرول کرے, کیونکہ جتنی بھی انسان کی قوتیں ہیں اس میں تعدیل کرنی ہے, تعطیل نہیں کرنی, اسے کنٹرول کرنا ہے, اسے ختم نہیں کرنا. یہ انسان کے کمال کے لیے ضروری تھی جبھی پروردگار نے ودیعہ کیے انسان کو دے دیے, اسی کو انسان کو کنٹرول کرنا ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑا حل جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن مجید میں ہے, آپ دیکھیے قرآن مجید میں دو موقع ایسے آئے ہیں، ایک بار حضرت یوسف کا اور ایک بار بی بی مریم کا۔ حضرت یوسف کو حقیقت میں گناہ کی دعوت دی گئی، حقیقت میں، اور پورا ان کے لیے ایک راستہ بنایا گیا اور گناہ تک ان کو لایا گیا، جبکہ بی بی مریم کو حقیقت میں گناہ کی دعوت نہیں تھی۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پروردگار کہتے ہیں میں نے اپنی روح کو بھیجا ہے مریم کے پاس، کہ امام فرماتے ہیں روح سے مراد جبرائیل اور میکائیل نہیں ہے، اصل فرشتے نہیں ہیں، یہ ایک اور بالاتر ایک مرتبہ ہے روح القدس کا۔ پروردگار کہتے ہیں میں نے اپنی روح کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جو بشر کے پیکر میں بی بی مریم کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ بی بی مریم کو محسوس ہوا کہ ایک بشر ہے، جبکہ وہ بشر نہیں تھا۔ حضرت یوسف کے معاملے میں واقعاً گناہ کا ماحول تھا، لیکن بی بی مریم کے واقعے میں واقعاً نہیں تھا، انہیں محسوس ہوا کہ ایک بشر ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی ہماری، ایک خاتون ہے ایک مرد ہے، اور دونوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے ایک ماحول فراہم کیا جا رہا ہے شہوت کا اور گناہ کا۔ ایک معصوم ذات ایک معصومہ ذات ہے، دونوں نے ایک کام کیا، دونوں نے ایک ہی کام کیا۔ جیسے ہی حضرت یوسف کو کہا فوراً انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، اور جیسے بی بی مریم نے اس بشر کو دیکھا تو فوراً کہا قالت انی اعوذ برحمان منک ان کنت تقیا۔ دونوں نے ایک کام کیا اور یہ کہا کہ ہم خدا کی پناہ میں جا رہے ہیں، خدا کی پناہ میں۔ انسان بعض اوقات دیکھیں شیطان کے اغوا کرنے کے بڑے طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ وہ کہتے ہیں بھائی تم تھوڑی بیک ہو گئے، تم تو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہو، پانچ وقت کے نمازی ہو، عزادار ہو، عالم ہو، طالب علم ہو، بڑے اچھے، یہ ساری چیزیں کام نہیں آتی، یہ سب دھوکے ہیں شیطان کے۔ جب بھی انسان گناہوں کے ماحول میں خود کو دیکھے کہ میں پہنچ چکا ہوں، فوراً ایک کام کرے، اور وہ کیا کام ہے؟ اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے دے۔ یہ وہ حل ہے جو قرآن نے بتایا، جب وہ خدا کی پناہ میں دے دیتا ہے اب خدا کا معاملہ ہو جاتا ہے اس سے۔ جیسے فرض کریں آپ باہر نکلتے ہیں اور تیز بارش آ جاتی ہے، فوراً انسان کیا کرتا ہے؟ جی مثلا کسی سائے کی تلاش میں کہ میں اپنے آپ کو بچا دوں۔ جیسی گناہ کا شائبہ ہو فوراً ایک پناہ کی تلاش میں انسان چلا جائے، خدا کی پناہ، خدا تیری پناہ میں، میں اپنے آپ پر، اپنے علم پر، اپنے تقویٰ پر بھروسہ نہیں کر رہا، تیری پناہ پر اعتماد کر رہا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو در کھلے ہیں وہ فقط یوسف کے لیے نہیں کھلے، وہ ہر اس جوان کے لیے دروازے کھل جائیں گے جو دروازے کی سمت بڑھے گا، یعنی اس گناہ سے نکلنے کا ارادہ کرے گا، پروردگار وہ دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور محمد۔ اور یہاں پر ایک حسن ہے، ایک حضرت یوسف نے بھی وہی کام کیا، خدا کی پناہ میں گئے، بی بی مریم نے بھی یہی کام کیا، لیکن ایک فرق ہے دونوں میں، اور وہ فرق یہ ہے کہ ایک ایسا کام جو حضرت یوسف نے کیا بی بی مریم نے نہیں کیا، اور ایک کام بی بی مریم نے کیا وہ حضرت یوسف نے نہیں کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ حضرت یوسف نے کیا اچھا کام کیا؟ حضرت نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی جیسے ہی وہ واقعہ سامنے آیا تو فوراً خدا کی سمت نگاہ کی۔ لیکن بی بی مریم نے کہا قالت انی اعوذ برحم، میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں، یعنی پہلے اپنے آپ کو دیکھا، پہلے اپنے آپ کو دیکھا اور کہا میں خدا کی پناہ میں جاتا ہوں، جبکہ حضرت یوسف مستقیماً خدا کی پناہ میں گئے۔ کہتے یہ وہ ایک معرفت تھی جو حضرت یوسف میں زیادہ تھی۔ لیکن ایک کام بی بی مریم نے بھی کیا جو حضرت یوسف نے نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ بی بی مریم نے سامنے والے کو بھی بچایا۔ دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں، قالت انی اعوذ برحمان منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ تو اگر وہ متقی ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا، تو یہ کیوں فرما رہی ہے اگر تو متقی ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے ہر شخص پسند کرتا ہے، جیسے علم ہے، آپ کہیں گے نا کسی سے، ایک جاہل سے بھی کہیں گے کہ تو عالم ہے تو وہ خوش ہو جائے، کچھ چیز ایسی جسے ہر شخص پسند کرتا ہے. فرض کریں اسی ماہ مبارک میں اگر ایک شخص آپ سے رشوت مانگتا ہے یا کوئی بھی غلط تقاضا کرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے. یا اگر ایک مومن ہے، آپ جانتے ہیں مسجد میں آپ نے دیکھا ہے، عزاداری میں آپ نے دیکھا ہے، اگر وہ کوئی آپ سے غلط تقاضا کرے تو آپ کہیں گے دیکھو تم تو مومن ہو، تم تو مومن ہو، تم تو نمازی ہو. یہ کہہ کر اس کے اندر سے ایک ضمیر کو جگانا چاہتے ہیں. بی بی مریم نے بھی یہی کام کیا، ان کنت تقی، دیکھو تم تو متقی ہو. واقعی اگر وہ متقی ہوتے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے. لیکن ایک بار ہے انسان خود بچتا ہے، جیسے حضرت یوسف نے خود بچے، زلیخا کو نہیں بچایا، خود بچے اور دروازے کی سمت قدم بڑھا. لیکن بی بی مریم خود بھی بچی ہے اور کوشش کی سامنے والا بھی بچ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنی ذات سے آگے کا سوچ رہا ہے اور سامنے والے کو بھی اس گناہ سے نکالنا چاہتا ہے. تو قرآن نے جو فارمولا دیا وہ یہی دیا کہ اس شہوت سے، اس گناہ کے ماحول سے باہر آنا ہے تو قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں جاؤ. اچھا واقعاً جانا ہے، واقعاً جانا ہے، صرف زبانی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ دل میں کچھ اور چاہ رہا ہے اور صرف زبان سے اس کا اظہار کر رہا ہے، نہیں، واقعاً وہ جائے پناہ میں. اور دلیل کے دلیل یہ کہ دروازے کی سمت قدم بڑھائے. اب دروازہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ واقعاً فزیکلی دروازہ، ہو سکتا ہے کوئی اور دروازہ، دروازہ نہیں، ایگزٹ، نکلنا، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے اقدامات کرنا. تو پروردگار اس کے لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو خدا کا تقوی اختیار کرے گا خدا اس کے لیے اس ایگزٹ کا بندوبست کر دے گا، وہ اس واقعے سے باہر آ جائے گا. لیکن اگر اس نے کسی اور چیز پر بھروسہ کیا، اس خدا کی پناہ میں نہیں گیا، تو اس کے لیے خطرات. شہوت، جیسے بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں کراچی میں، تو پروردگار تمام افراد کو اس ناہگانی اموات اور اس حادثات سے محفوظ رکھے. بہت سارے افراد آپ دیکھتے ہیں کرنٹ لگ جاتا ہے انہیں، کراچی میں بجلی کا، الیکٹرک کا ایک پول لگا ہوا ہے، اس کے آگے ایک جوان، اس سے دور ہے لیکن اس کے آگے وہ مر چکا ہے، کرنٹ لگ رہا ہے اس کو، جو بچانے والے بھی وہ بھی اس کے قریب نہیں آتے، دور سے اسے نکالنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کے اندر جیسے وہ داخل ہو جائے گا اسے کرنٹ لگنا شروع ہو جائے گا. وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ فیلڈ، لیکن وہ آ جاتی ہے. اسی طرح شہوت ہے، شہوت کی ایک فیلڈ ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوتا. ایک تجربہ بھی کیا گیا، ایک بچوں کو ایک کمرے میں بند کیا اور ان کے سامنے سویٹس اور پیسٹریز اور کیک رکھ دیے گئے اور کہا بچوں آدھے گھنٹے تک یہ کیک تمہیں نہیں کھانا، اس کے بعد ہم تمہیں گفٹس دیں گے، مختلف اقسام کے گفٹس دیں گے. کچھ بچوں نے کیک کھا لیا فوراً، کچھ نے تھوڑی دیر بعد، کچھ نے نہیں کھایا. پھر انہوں نے جو تجربہ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کس بچے نے کیک نہیں کھایا، کہا جو وہاں سے اٹھ کے چلا گیا نا وہ محفوظ رہ گیا، لیکن جو کیک کو ہی دیکھتا رہا تو وہ 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد بالآخر اس نے کیک کو کھا لیا. اگر ایک جوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک شہوت کا غلبہ ہو چکا ہے تو وہ پھر اکیلے گھر میں کیا کر رہا ہے، گھر سے باہر نکلے، وہ موبائل اور انٹرنیٹ ہاتھ میں کھولے کیا کر رہا ہے، وہ لیپ ٹاپ کھولے تنہائی میں کیا کر رہا ہے، وہ وہاں سے پھر باہر نکل جائے. اگر اسی فیلڈ میں رہا تو وہ کبھی نہ کبھی اس پہ حملہور ہو جائے گی، ایکسرسائز کرنا شروع کر دے. وہاں سے ہمارے یونیورسٹی کے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک دوست تھا وہ پیدل چلنا شروع کر دیتا تھا، 10-10 کلومیٹر پیدل چلتا تھا. اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنا ہوگا، ایک تو خدا کی پناہ میں دے اور پھر اس سے اپنے آپ کو باہر نکال، اس سے وہ بچ جائے گا. تو قرآن نے جو تیسرا حل بتایا کہ انسان کیسے شہوتوں سے، جو اس طاقت کا ایک لازمہ ہے، اس سے دور ہو سکے. اور چوتھی چیز جو ہمیں اور آخری اس سے شاید اس کے بعد وقت نہ بچے, اصحاب کہف کی صورت میں ہمیں نظر آتی. قرآن نے کہا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِ إِلَٰهٍ. کہ قرآن نے توصیف کی کہ جوانوں کا ایک گروہ تھا, اصحاب کہف کو جوانی سے تعبیر کیا. آپ دیکھیں انہوں نے جوانی میں کیا کام کیے, اصحاب کہف نے جوانی میں کیا کام کیے. اچھا سولجے بازار کا ماحول نہیں ہے, یہاں جائیں تو بھوجانی میں درس ہو رہا ہے, وہاں جائے تو ایک درس, وہاں جائے تو ایک درس, پورا ماحول شرک کا ماحول, کوئی بھی مسلمان نہیں ہے وہاں پر, سب مشرک. اس مشرک کے ماحول میں یہ چند جوان یہ نکلتے ہیں, قیام کرتے ہیں, پروردگار کو پناہ عطا کرتا ہے. آج اتنے عرصے بعد میں اور آپ ان کی گفتگو کر رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کام کیا, ایسا کیا کام کیا انہوں نے. امام نے فرمایا, اچھا لوگ یہ کہتے تھے کہ اصحاب کہف صراف تھے. صراف جو آپ دیکھیں ایران میں آپ جائیں تو دکانوں کے اوپر صراف ہی لکھا ہوتا ہے, صراف منی ایکسچینجر جو ہوتے ہیں, جو صراف ہوتا ہے اس میں خوبی ایجاد ہو جاتی ہے. خوبی کیا ایجاد ہوتی ہے, کبھی آپ کو امتحان کرنا ہو تو آپ کر لیجئے, ویسے نہ کیجئے تو بہتر ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کون سی کرنسی اصلی ہے کون سی جعلی ہے. وہ پیسے گنتے گنتے ایک نوٹ کو نکال لیتے, کہتے یہ جعلی ہے. آپ کہتے ہیں بھائی اس نوٹ میں اور اس نوٹ میں کیا فرق ہے, کہتے ہیں فرق ہے. کہا کوئی فرق نہیں ہے, سب ایک جیسا. کہا یہ اصلی ہے جعلی ہے. کیونکہ صراف کا کام ہی یہ ہے. علم صرف ہمارے یہاں طالب علمی میں, حوض علمیہ میں علم صرف ہے ابتدائی علوم میں سے, اس میں بھی ہے کہ کلمے کو مختلف ابواب میں پھیرا جاتا ہے, تصریف کیا جاتا ہے, ایک باب دوسرے باب تیسرے باب. صراف ہی کیا کرتا ہے, آپ سے ڈالر لیے, کسی کو پاؤنڈ دے دیے, کسی سے روپیز لیے, تومان دے دیے, ریال لیے, یہ دے دیا, اس کے ہاتھ میں دن میں کئی بار نوٹ آتے ہیں. اس سے اس کے ہاتھ میں ایک کوالٹی ایجاد ہو جاتی ہے کہ اسے اصلی اور جعلی کی پہچان ہو جاتی ہے. حتیٰ ایک عام دکاندار کو یہ پہچان نہیں ہوتی, وہ ہو سکتا ہے آپ کی جعلی نوٹ کو اصلی سمجھ کے نقصان اٹھا, لیکن صراف بہت تیز ہوتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے یہ سکہ کھوٹا ہے یا اصلی ہے. تو مشہور یہ تھا کہ اصحاب کہف صراف تھے. امام نے فرمایا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, لم یکونوا صرافت الدنانیر وکانوا صرافت الکلام. اصحاب کہف صراف تھے لیکن وہ دنانیر درہم اور دینار کے صراف نہیں تھے, وہ کلام کے صراف تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ درہم لیتے تھے, دینار لیتے تھے, پاؤنڈ لیتے تھے, یورو لیتے تھے, ڈالر, نہیں. وہ مختلف کلاموں کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے, مختلف نظریات جو اس معاشرے میں رائج تھے ان سب پہ ان کی نگاہ تھی. یہ سات افراد یا چھ افراد, یہ کوالٹی کیوں ایجاد ہو گئی ان میں, باقی پورے معاشرے میں کسی میں ایجاد نہیں ہوئی, کیونکہ یہ ان میں یہ خوبی پیدا ہو گئی تھی. امام فرماتے ہیں وہ صراف کلام تھے, مختلف کلام کو دیکھتے تھے, کون سا اصلی نظریہ ہے, کون سا باطل نظریہ ہے, کون سا منطقی ہے, کون سا غیر منطقی ہے, کون سا عقلی ہے, کون سا غیر عقلی ہے. ان سب چیزوں کو کرتے کرتے وہ حق تک پہنچ گئے, انہیں سمجھ میں آ گیا حق کیا ہے, باطل کیا ہے. حضرت عیسیٰ کے بعد کے زمانے کے ہیں, رسول اللہ کے زمانے ولادت سے پہلے کے افراد ہیں, لیکن حق تک پہنچ گئے اس خوبی کی وجہ سے. یہ وہ خوبی ہے جو جوان میں پائی جاتی ہے, حوصلہ. جوان بے حوصلہ نہیں ہوتا, جوان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. مختلف نظریات کو دیکھے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, کہ وہ لوگ مختلف باتوں کو سنتے ہیں, استماع کرتے ہیں, غور سے سنتے ہیں. آپ جانتے ہیں فقہ میں بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے نکل رہے ہیں, وہاں موسیقی بج رہی ہے, میوزک بج رہا ہے, یا آپ کی بلڈنگ کے برابر میں کوئی شادی لون ہے, وہاں پہ گانے بج رہے ہیں, اب کیا کریں, گھر چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے. لفٹ میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، وہ گانے بجا رہے ہیں، اب کیا کریں؟ بس سے اتر جائیں؟ جہاز میں جا رہے ہیں، جہاز سے کیسے اتریں؟ فرض کریں فراؤڈ والا گانے سن رہے ہیں. تو فقہ میں کہتے ہیں آپ استماع نہ کریں، یعنی غور سے کان لگا کر نہ سنیں اسے، ایسے ہی آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے آنے دیں، کوئی حرام نہیں ہے اس میں. قرآن کہہ رہے ہیں فَيَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ غور سے چیزیں سنتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور اس میں سے سب سے اچھی بات ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یہ شخص سنتا سب کی ہے، جی سنتا سب کی ہے، کرتا اپنی ہے. قرآن کہہ رہے نا یہ جوان وہ ہے سنتا سب کی ہے، کرتا اس کی ہے جو اس میں سب سے بہتر ہے، اپنی نہیں کرتا. نہ ہی کہ کسی کی بھی کر لے، کسی کی بھی بات مان لے، کسی کی بھی پیروی کر لے، نا. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو سب سے احسن قول ہوتا ہے اس کی اتباع کرتے. کیونکہ سامنے والا جو گفتگو کر رہا ہے وہ بہت اہم ہے. ایک تو یہ کہ اس کے لیے اچھے کان ہونا بہت ضروری ہے. يستمعون، امام فرماتے ہیں ثلاثۃ بها اصابۃ الرائے حسن السماعت، اگر حق تک پہنچنا چاہتے ہو اپنے کانوں کو اچھا کرو. اچھے کان ہونا بہت ضروری ہے. آج ہمارے جوانوں کا ایک مسئلہ ہے، اس کے پاس اچھے کان نہیں ہیں. یعنی فرض کریں وہ ایک شخص کو سنتا ہے تو پہلے سے ذہن میں مفروضات بنا کر سنتا ہے کہ ہاں یہ تو فلاں نظریے کا شخص ہے، یہ ایسی گفتگو کرے گا، ولو یہ کہ صحیح بات کر رہا ہو، لیکن اس کی صحیح بات کو بھی غلط چشمے لگا کر سنتا ہے. پہلے سے ذہن میں مفروضات قائم کر کے کسی کی گفتگو سننا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ خود اس کی گفتگو کو سننا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، نہ کہ پہلے سے آپ نے اپنے ذہن میں اس کے لیے بنایا ہوا ہے کہ فلاں نظریے کا ہے، فلاں خط کا ہے، فلاں تنظیم کا ہے، فلاں اس کا ہے، تو یہ یہی بات کرے گا، اس نے یہی مقصد لیا ہوا. نہ، بعض اوقات ہو سکتے بالکل اس کے برخلاف بات کر رہا ہو، آپ صحیح نہیں سمجھ رہے. کیوں صحیح نہیں سمجھ رہے؟ امام فرما رہے ہیں حسن الاستماع کی کمی ہے، اچھا سننے کی کمی ہے. اس میں اچھا سننا اچھا بولنے سے زیادہ ضروری ہے. اچھا بولنا بات کا مرحلہ ہے، اچھا سننا پہلا مرحلہ. اسی لیے ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ اچھا سنتے ہیں اور مختلف نظریات کو دیکھتے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں جیسے ایک ترکی میں کہاوت ہے، اگر بھیڑیوں سے دین لیا جائے تو اس میں بکریوں کی چوری حلال سمجھی جائے گی. اگر انسان دین غلط شخص سے لے گا تو اس میں بہت سی چیزیں حلال ہو جائے گی، بہت سی غلط بات آپ کو بتا دے گا. من اسغى، امام باقر فرماتے ہیں من اسغى الى ناطق فقط عبده، ان كان الناطق من الله فقط عبد الله وان كان الناطق من الشيطان فقط عبد الشيطان. جو شخص کسی کی بات سن رہا ہے غور سے سمجھ رہا ہے، در حقیقت وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. اگر بات کہنے والا خدا کی بات کر رہا ہے، یہ خدا کی بات کر رہا ہے. اگر بات کہنے والا شیطان کی بات کر رہا ہے، شیطان کی عبادت کر رہا ہے. تو جوان میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ مختلف نظریات کو ٹٹولے، دیکھیں، غور کریں، فکر کریں، توجہ کریں، تعقل کریں، تدبر کریں، کون سا اس میں صحیح ہے. ایسا نہ ہو قیامت میں جب جہنم میں فرشتے اس سے پوچھے کہ ما لکم فی سقر، اس جہنم میں کیا کر رہے ہو، تو وہ کہیں گے کنا نخوض و مال خائضین، ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کسی کے پیچھے چل پڑتے تھے. جوان کی خصوصیت نہیں ہے. اصحاب کہف اس وجہ سے بنے. کیوں پروردگار نے اتنا کرم کیا ان پر، اتنا رحمت، ینچھڑ لکم من رحمتی، پروردگار کہہ رہے میری رحمت ہے تم پر پھیل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک کام کیا ہے، پہلے انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے، دین عیسائیت کو سمجھا، فلا دین کو سمجھا، اس کے بعد حق تک پہنچ گئے. اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی ہے. ولاؤلا نفر من کل فرقت، قرآن کہہ رہا ہے ہر قوم میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے، جائیں تفقہ کریں. تفقہ یعنی فہم عمیق، گہرائی میں جا کر مطالعہ کرنا، عمق میں جا کر ایک بات کو سمجھنا. ایک ہوتا ہے سوئمر جو پانی کی سطح پر سوئمنگ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے غواص جو پانی کی سطح میں ڈیپ میں جا کر وہاں سے عمق میں جا کر موتیاں نکال کر لاتا ہے. تفقہ کرنا یعنی عمق کے دین میں جا کر اس کو سمجھنا. حالانکہ آپ دیکھیں جب اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا نا غار کا، اس وقت وہ جوان نہیں تھے، اس وقت وہ جوان نہیں تھے. لیکن اب یہ آخری بات میری تقریباً دو یا تین منٹ رہ گئی, یہ صرف اس ہال میں بیٹھے جو بزرگان ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے, تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ تو ساری جوانوں کی بات کر دی, ہمارا کیا تعلق اس سے. انہیں خوش کرنے کے لیے, اور یعنی حقیقت میں وہ خوش کرنا نہیں ہے, حقیقت ہے قرآن ہی خوش کرنا. قرآن نے اصحاب کہف کو کہا انہم فتیۃن, وہ لوگ جوان تھے. امام کے سامنے ایک شخص اسی آیت کی تلاوت فرما رہا تھا, امام صادق فرما رہے تھے اپنے صحابی سے بتاؤ ان کی عمر کیا تھی, کہا مولا سب جوان تھے, 17 سال 18 سال 20 سال. امام نے فرمایا کام کلہم قہولا, سب کے سب بوڑھے تھے, سب کے سب بڑی عمر کے تھے, سب کے سب اپنی جوانی کی عمر گزار چکے تھے. کہا مولا قرآن تو کہہ رہا انہم فدیۃن, وہ جوان تھے. تو امام نے فرمایا قرآن کی نگاہ میں جوان وہ نہیں ہوتا جو تمہاری نگاہ میں ہوتا ہے, تمہاری نگاہ کا جوان کا تعلق عمر سے ہے, اس قوت سے ہے. قرآن کی نگاہ میں جوان کا تعلق اس قوت کا صحیح استعمال والے سے ہے. پھر امام نے فرمایا من آمن واتقى فهو الفتى, جو ایمان لے آئے اور تقوی الہی اختیار کرے قرآن کی نگاہ میں وہ جوان ہے, ولو یہ کہ ظاہر میں وہ بوڑھا ہو, ظاہر میں وہ ضعیف ہو. لیکن اگر اس کا ایمان جوان ہے, اس کا تقوی جوان ہے, اس کا جذبہ جوان ہے, تو وہ قرآنی جوان ہے. حضرت اوسجا جوان ہے. واقعہ کربلا کے جو اصحاب جو ظاہر میں ضعیف ہو چکے, ان کی پلکیں جھک چکی ہیں, لیکن قرآنی نگاہ میں وہ جوان ہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر قرآنی جوان ہیں. آج آپ دیکھیں کتنے ہمارے بزرگان ہیں, مراجع عظام ہیں, رہبر, اور یہ سب آپ دیکھیں, یہ سب کے سب قرآنی جوان ہیں. کیوں؟ من آمن واتقى فهو الفتى, جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اور ایمان اس کا جوان ہے تو وہ قرآن کی نگاہ میں جوان ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو حصہ گزر گیا ہے اس کو صحیح استفادہ کیا ہے. اگر وہ حصہ صحیح استفادہ ہو جائے گا قوت کا, تو یہ جو دوسرا بعد میں ضعیف والا حصہ ہے اسے بھی قرآن نے پھر جوانی سے تعبیر کیا ہے. دشمن کا جوان قرآن کی نگاہ میں بوڑھا ہے, اور مومنین کا بوڑھا قرآن کی نگاہ میں جوان ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. پہلا سوال یہ کہ امام حسنین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں, تو کیا سب فوت ہونے کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے چاہے دنیا میں ضعف کی حالت میں انتقال ہوا ہو؟ سوال کرنے والے نے خود ہی جواب بھی دے دیا ہے, اور ہے بھی ایسا ہی کہ یہ جو طبقات قوت اور ضعف کے اس عالم میں ہیں اس عالم میں اس انداز میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بوڑھا ہوگا وہ وہاں بھی بوڑھا اٹھایا جائے گا. کہ ایک یہاں پر ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ مدینہ کی ایک ضعیفہ مومنہ تھی, رسول نے فرمایا کہ جنت میں ضعیف لوگ نہیں ہوں گے. وہ ناراض ہو گئی کہ پھر میرا کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں, جو بھی ہوگا وہ جوان اور قوت کے ساتھ جنت میں داخل ہو. تو یہ بات تو خود سوال کرنے والے نے واضح کر دی, اور آپ کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ یہ مراحل جو قرآن نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف وجعل ثم جعل من بعد ضعف قوت ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبۃ, یہ اس عالم کے ہیں. اس عالم میں انسان بڑھ رہا ہے, بوڑھا ہو رہا ہے, بیمار ہو رہا ہے, اس عالم میں ایسا نہیں ہے. اس عالم میں یہ تبدیلیاں, یہ جسمانی تبدیلیاں وہاں پر نہیں ہیں, اگرچہ وہاں پر ایک اور اعتبار سے تبدیلی ہے, اور وہ ہے معنوی تبدیلی. یعنی ایک شخص جو جنت میں ایک مقام تک پہنچ گیا ہے, ایک اعلیٰ مقام تک, روایت میں کہ جنت کے طبقات قرآنی آیات کے حساب سے 6000 سے زیادہ قرآنی آیات ہیں, تو 6000 سے زیادہ قرآن جنت کے طبقات ہیں. اب ایک شخص کا ایمان, اس کا عمل صالح جس اعتبار سے ہوگا اسی اعتبار سے اس کی جنت ہوگی, یہاں پر ایک سوال بھی امام سے کیا جائے، امام یہ بتائیے پھر تو جنت میں بھی انسان افسوس کرے گا، جو نچلے طبقے پر ہے وہ تو افسوس کرے گا کہ مجھے اوپر ہونا چاہیے، اور وہ خوش نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں ایک مثال دی اس کو کہ اس دنیا میں جن کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، بہت سارے ہمارے افراد ہوتے ہیں جن کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، انہیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا قد چھوٹا رہ گیا، لیکن وہ لباس اپنے قد کے حساب سے پہننا پسند فرماتے ہیں، وہ بڑے آدمی کا لباس پہننا پسند نہیں فرماتے. ٹھیک ہے جنت میں انہیں یہ ہوگا کہ اگر ہم دنیا میں کچھ بہتر کر لیتے تو ہمارا مقام بھی اعلیٰ تر ہوتا، لیکن جو نعمتیں انہیں مل رہی وہ انہی نعمتوں پر خوش ہیں، وہ نعمت نہیں چاہتے جو ان سے بالا مرتبے کے افراد کو مل رہی، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ ہمارے جسم کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. جیسا ایک چھوٹے قد والا سر، ایک شخص اس کا قد چھوٹا رہ گیا، آپ ابھی عید پر بہت سارے افراد انفاق کرتے ہیں، فرض کریں آپ نے اسے بڑے شخص کا لباس دے دیا تو وہ خوش نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا، وہ کہے گا چھوٹا لباس دے دے. ہاں یہ وہ سوچتا ہے کاش میں بڑا ہوتا، لیکن جب اس نعمتوں کے استفادے کی بات آتی تو کہتے ہیں نا جو میرے قد کی نعمت ہے مجھے وہی ملے. اسی لیے اگر وہ کسی خاتون کا انتخاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنے قد کے حساب سے کرتا ہے، جس چیز کا بھی انتخاب کرتا ہے وہ اپنے قد کو مد نظر رکھتا ہے، اس اعتبار سے فرق ہے، لیکن اس اعتبار سے جنت میں فرق نہیں ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے جو اس عالم میں ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے، ان ٹو ڈیز انوائرمنٹ دیئر آر فیلڈ ان وچ اے پرسن ہیز ٹو اسپینڈ لانگ آورس، وین اے اسٹوڈنٹ از بیکمنگ ڈاکٹر ہی ہیز ٹو ڈو ہاؤس ورک، اور وین ہی از بیکمنگ اکاؤنٹنٹ ہی ہیز ٹو ڈو لیٹ شیڈنگ، ہاؤ ٹو مینج ٹائم اف از ریکوائرڈ. کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی جاب ہے اس کے، جیسے ایک ڈاکٹر ہے کبھی اسے کہا جاتا ہے شفٹ رات کی شفٹ کرو، کبھی اسے کہا جاتا ہے دن کی شفٹ کرو، یا ایک اکاؤنٹنٹ ہے کبھی اس کا کام آ گیا، یا آئی ٹی کبھی اس کے فری لینسز جو کرتے ہیں کوئی ایک کام آ گیا. استثناءات ہر جگہ موجود رہتی ہے، لیکن ایک وہ چیز ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے، ایک وہ چیز ہے جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، ایک جگہ وہ مجبور ہے، ایک جگہ وہ مختار ہے، ایک جگہ اس کو کہا گیا بھائی رات کی شفٹ آپ آؤ، ٹھیک ہے وہ آئے گا، لیکن وہ اس میں بھی اپنا روٹین سیٹ رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ رات کی شفٹ اگر کرے گا تو پھر صبح کی بھی شفٹ کرے گا نا، صبح کو پھر وہ اپنے حساب سے سوئے گا. اگر میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی کامیابی کی ایک وجہ ان کا روٹین ہے، یعنی اگر ان سے پوچھیں آپ کامیاب کیوں تو کہتے ہیں ہم اپنے شیڈیول کی وجہ سے، روٹین کی وجہ سے کامیاب. حتیٰ کہ جو مشہور افراد ہیں میں ان کے انٹرویوز ایک بار پڑھ رہا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں اتنے پیسے والا ہے تو یہ دو دو بجے، جس طرح ہمارے یہاں لوگ 10-12 بجے 2 بجے اٹھتے ہیں، یہ بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں روز 4 بجے اٹھ جاتا ہوں اور کئی سالوں تک میرا یہ روٹین رہا، 4 بجے یا 5 بجے میں اٹھ جاتا ہوں. تو جہاں انسان کر سکتا ہے، ہمارے یہاں قواعد فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے لا یدرک کلو لا یدرک کلو، اگر تمام چیزوں کو درک نہیں کر سکتے تو تمام چیزوں کو ترک بھی نہ کرو. اگر ایک شخص 30 روزے نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے، مریضی کی وجہ سے، 10 رکھ سکتا ہے 10 رکھ لے. اب وہ کہتے ہیں میں 30 نہیں رکھ سکتا تو میں 1 بھی نہ رکھوں، یہ کس نے کہہ دیا اسے؟ تو جتنا وہ کر سکتا ہے کم از کم اتنا اپنی روٹین پر توجہ دے، جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو پھر اس کے ہاتھ میں نہیں. آج کا جوان علم کی بجائے کمانے پر زیادہ توجہ دیتا ہے، اور اس میں کبھی کبھار دین کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ وہ کرتا تو وہی ہے جو اس میں سب سے بہتر ہو، مگر دین پر ٹٹولتا نہیں، قرآن کے جوان کی سے زندگی گزارنے کو رہنمائی کرتا ہے. دیکھیں اب یہ پوری گفتگو ہوگی کہ ٹکراؤ نہیں ہے علم کا اور کمانے سے، آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. اگر ایک جوان کماتا ہے، اب چونکہ ہمارے یہاں علم ایک خاص نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میٹرک کرے گا، اس کے بعد انٹر کرے گا، اس کے بعد سی اے کرے گا، یا انجینئرنگ کرے گا، یا یہ بنے گا یہ بنے گا، اس کے بعد پیسے کمائے گا. تو ان کو بے عنوان ایک ٹول ہم استعمال کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. جب اس نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمیں معیوب لگتا ہے کہ یہ اس نے علم چھوڑ دیا اور پہلے ہی کمانا شروع کر دیا. ورنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو علم کا اور کمانے سے کیا رابطہ ہے؟ من المہد الی اللحد, رسول فرما رہے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو, وہ کر سکتا ہے, اس میں کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ, مثلا آپ ابھی شاید سب کے سب یا زیادہ تر افراد مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں, کماتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہاں موجود بھی ہیں, اس طرح کی پروگرامات میں شرکت کرتے ہیں, آپ کا علم بھی بڑھ رہا ہے, وہاں آپ کی بینک بیلنس بھی بڑھ رہا ہے, تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی انسان کمانے کو بھی رزق حلال کمانے کو بھی عبادت کہا گیا, علم بھی عبادت ہے, دو عبادت ایک ساتھ انجام دی جا سکتی ہے. ہم چونکہ ایک سسٹمیٹیکلی ایک تعلیم ایک نظام میں داخل ہو چکے ہیں جس میں بچہ یہ کرے گا پھر میٹرک کرے گا پھر یہ کرے گا, اس سینس میں ان کی بات صحیح ہے. اس سینس میں بہت سے لوگ میٹرک کے بعد کمانا شروع کر دیتے ہیں, انٹر کے بعد کمانا شروع کر دیتے ہیں, آگے نہیں بڑھ پاتے. اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے, بعض اوقات فائنینشلی کرائسس ہے اس کے خاندان میں, اس کے گھر میں اس کی ذمہ داری ہے, بعض اوقات یہ ہے کہ خصوصاً جب میں اپنی بات کروں, اپنے دوستوں کی بات کروں, تو میٹرک کے بعد کا جو گیپ آتا ہے 6 مہینے کا یا انٹر کے بعد کا گیپ آتا ہے, اس سے عموماً طالب علم پڑھائی سے دور ہو جاتا ہے. تو کچھ نظام تعلیم کا بھی مسئلہ ہے کہ یہ جو گیپس آ جاتے ہیں درمیان میں, کچھ ہماری مینٹلٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ جو کماؤ پتر ہوتا ہے ہم اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں, زیادہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئے گا, جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس سے ہم تھوڑا سا اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو مختلف مینٹلٹیز اس میں انوالو ہیں. ورنہ اگر بالکل دیکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, ایک شخص کمائے بھی علم بھی حاصل کرے, کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. ایک سلوات پڑھو. اب یہ تھوڑا میرا بھی امتحان ہو رہا ہے ڈاکٹر والی رائٹنگ میں. واٹ اے ڈفرینس ریسائٹیشنز آف قرآن کین میک ان آور ڈیلی لائف. اور سے پہلے بھی ایز اے یوتھ کنسیڈر ریسائٹنگ قرآن ایز اے, میں یہ سوال نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ جو we as a youth consider reciting Quran as a
we as a youth consider reciting Quran as a ritual or just a responsibility of a person who follows Islam.
ٹھیک, یہ آر لکھا ہوا تھا, ہم آر یوں لکھتے تھے, انہوں نے پہلا ظاہر جوائننگ رائٹنگ میں آپ جانتے ہیں مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے. دیکھیں قرآن میں اس کی تلاوت کرنا, اس کی عظمت کا قائل ہونا, یعنی فرض کریں کہ آج اگر خدا یہ کہہ دے کہ یہ قرآن مجھے واپس کر دو, میری کتاب میں مجھے واپس کر دو, میں نے جو تمہیں کتاب دی تھی کلام تھا جو میرا, مجھے واپس کر دوں, نہیں دینا میں, تو میری زندگی پر کوئی فرق آیا یا اسے نہیں آئے گا؟ تو خدا لے لے, مجھے کیا کرنا. اگر یہ حال ہے میرا تو اس کا مطلب کہ اس کلام خدا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا میں نے. ہاں تقریریں کی ہیں میں نے کہ یہ قرآن ہے جس میں اول و آخر کا علم ہے, اور اگر کوئی یورپ کا کوئی سائنسدان کسی نتیجے تک پہنچ گیا تو میں کہتا ہوں اس قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا, یہ کر دیا تھا, یہ سب باتیں کی ہیں میں نے. بعض اوقات تو مجھے شرم آتی ہے. فرض کریں کہ ایک شخص ہے, اس کا لباس پھٹا ہوا ہے, اس کے چہرے سے پسماندگی کے آثار ظاہر ہیں, فاقہ کیا ہوا ہے اس نے, اور ایک نقشہ پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ میرے آبا و اجداد کے پاس بہت زیادہ سونے ہیں، ذخائر ہیں سونے کے، جواہرات کے، اور یہ نقشہ ہے اس کا. ایک شخص آتا ہے باہر سے، مغرب سے، مشرق سے، کہیں بھی آتا ہے، اس کے پاس وہ نقشہ نہیں ہے، وہ ڈھونڈ ڈھان کے اس سونے کے ذخائر تک پہنچ جاتا ہے. اب یہ کہتے ہیں دیکھو میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا سونے کے ذخائر. تو بھائی جب تمہیں معلوم ہے تو اپنی حالت کو کیوں نہیں صحیح کرتے، تم کیوں تبدیل نہیں ہوتے، اس سونے سے استفادہ کیوں نہیں کرتے، کیوں اپنی پسماندگی کو دور نہیں کرتے؟ مثلا ہر شخص سے آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن نور ہے، تو اس نور سے منور کیوں نہیں کرتا میں اپنا آپ؟ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے تو اس سے ہدایت کیوں نہیں لیتا میں؟ یہ وہ مسئلہ ہے کہ اگر واقعا ہم اس لیول پر پہنچ چکے، ابھی تو ہم نے پچھلی بار بھی خواجہ جماعت نے توفیق دی تھی تو یہاں پر شفاعت کا موضوع تھا، اگر آپ کے اذان عالیہ میں ہو تو شفاعت میں ایک مسئلہ اینٹی شفاعت ہے. یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یا رب ان قومی، میری اس قوم نے اتخذوا حاضر قرآن، میری اس قوم نے قرآن کو محجور کر دیا. قرآن انسان کی شفاعت کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، روک دے گا کہ خدایا اس نے مجھے ضائع کیا. تو بات یہی ہے کہ میں صبح سے ابھی سحری کا وقت ہوگا، سحری کریں گے، سحری میں اگر میں پانی پانی کہتا رہوں تو میری پیاس نہیں بجھے گی، پیاس اسی وقت بجھے گی جب یہ پانی میں پیوں گا. میں جتنی بھی تقاریر کر لوں، آپ بھی جتنی تقاریر سن لیں، یہ کہنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل حل اسی وقت ہوں گے کہ جب واقعا انسان قرآن کو کھولے، اس کو وقت دے، اہم وقت، اپنی زندگی کا اہم مرحلہ. سویا ہوا ہے، سونے سے پہلے اس نے کہا چلو 5 منٹ سن لینا، جتنا آپ اس کو وقت دیں گے، اس میں تدبر کریں گے، تعقل کریں گے، غور و فکر کریں گے. امام فرماتے ہیں ان القرآن یجری کما تجری شمس والقمر، جس طرح ہر روز سورج ایک نئی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، اور کوئی بھی سورج کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا یہ وہی سورج ہے جو پچھلے سال نکلا تھا، پچھلے دن نکلا تھا، بلکہ محسوس ہوتا ہے آج کا سورج ہے. قرآن کی تلاوت بھی ایسی ہے، جب بھی انسان قرآن پڑھے گا اسے محسوس ہوگا یہ آیت گویا آج آئی ہے، اتنی اس آیت میں تازگی ہے، اتنے مطالب پوشیدہ ہے، اتنے معانی ہیں، اتنی ہدایت ہے کہ وہ کہے گا یہ آج کا قرآن ہے. کل جو میں نے آیت کی تلاوت کی تھی اس سے کچھ اور ملا مجھے، آج جو آیت کی میں نے تلاوت کی خدا نے مجھے ایک اور رزق عطا کی. تو یہ ضروری ہے، اس کے لیے ظاہر ہے وقت دینا پڑے گا. اگر میں اپنی زندگی میں دیکھوں تو فرض کریں، روایت بھی ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، تو اگر میں اپنا محاسبہ کروں رات کو سوتے وقت تو واٹس ایپ کو کتنے میں نے ٹائم دیا، سوشل میڈیا کو کتنا ٹائم دیا، دوستوں کو کتنا ٹائم دیا، اس کو کتنا ٹائم دیا، ایک چارٹ آ جائے اگر میرے سامنے فرشتے لے کر آ جائیں تو وہ پڑھ کر میں خود نہیں چاہوں گا کہ میں اسے پڑھوں، میں خود نہیں چاہوں، مجھے خود شرم آئے گی. روایت میں ہے نا، قرآن کی آیت ہے کہ جب نام اعمال تقسیم ہوں گے تو جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، ابھی کھولا نہیں ہے انہوں نے، لیکن ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، خوشی کا اظہار کریں، ہاؤ مکرو کتابی، لوگوں سے کہ آؤ میرا نام اعمال پڑھو. اور جن کے نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے، آنکھیں جھکی ہوگی، سر جھکا ہوگا، کہہ رہے ہوں گے کاش دور ہو جائے مجھ سے، مجھے نہ دکھایا جائے، کیونکہ اس کو کھولیں گے کیا نکلے گا اس میں سے، میں نکلے گا اس نے آدھا دن اس کو دے دیا، آدھا دن اس کو دے دیا، آخر میں کچھ بھی نہیں بچے. بہرحال وقت پورا ہوا، پروردگار مطال سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وارث قرآن کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم.